الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کے لیے ہدایت کو ضروری قرار دیا ہے. آج کچھ اس بارے میں عرض کرنا ہے. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ دہر کی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. ہدایت کے تین درجات ہیں. ایک درجہ تو وہ ہے جو پوری مخلوق کو, کائنات کو, ہر چیز کو عام ہے, اور اس درجے کی وجہ سے پہاڑ اپنا کام کر رہے ہیں, سورج اپنا کام کر رہا ہے, چاند اپنا کام کر رہا ہے, آسمان اپنا کام کر رہا ہے, ستارے اپنا کام کر رہے ہیں, جانور اپنا کام کر رہے ہیں, سمندر اور دریا اور نہریں یہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ہدایت کا وہ درجہ ہے جو تمام مخلوق کو, پوری کائنات کو عام ہے, جس کی وجہ سے ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے, ہر مخلوق اپنے کام میں جو اللہ نے اس کو دے دیا اس میں لگی ہوئی ہے. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دے دی, اس کی صورت دے دی, اور پھر اس کو ہدایت دے دی, ہر چیز کو ہدایت دی. اب ہر چیز کو ہدایت دینے کی کیا معنی ہے؟ ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے, زمین اپنا کام کر رہی ہے. یہ اگر زمین سخت ہو جائے, جیسے چٹان ہوتی ہے, یہ پوری زمین ایسی ہوتی تو آپ زمین کو کھود نہیں سکتے تھے, اور اگر بالکل نرم ہو جائے جیسے دلدل ہوتی ہے تو بھی آپ کچھ بنا نہیں سکتے تھے, نہ گھر بنا سکتے تھے, نہ کوئی تعمیر کر سکتے تھے. اس کو اللہ نے ہدایت دی کہ یہ بالکل نہ پتھر اور چٹان کی طرح سخت ہے, نہ دلدل کی طرح نرم ہے, مٹی ہے, آپ کھود کر اس میں بنیاد ڈالتے ہیں, اپنا کام کر لیتے ہیں. یہ زمین کو ہدایت دی گئی. اس سے جو غلہ نکل رہا ہے, معدنیات نکل رہے ہیں, اور جو کچھ نکالا جا رہا ہے زمین سے, وہ سب کچھ اس کو دی گئی ہدایت کا نتیجہ ہے. تو یہ زمین اپنا کام کر رہی ہے, آسمان اپنا کام کرتے ہیں, یہ جہاں بارش برسائی جا رہی ہے, جہاں کہاں دھوپ برسانی ہے, کہاں کیا کرنا ہے, کتنی بارش برسانی ہے, کتنی دھوپ ہونی ہے, کتنی گرمی ہونی ہے, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور یہ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے. فرشتوں کو اپنا ان کی ہدایت دے دی گئی, وہ اپنے کام کرتے ہیں, اپنی ہدایت جو ان کو دی گئی اس کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں. گویا ہر مخلوق اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے, جو اس کو کام تفویض کر دیا گیا اس میں لگی ہوئی ہے. اور اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہوتی, فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ہرگز اللہ کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے ان کو حکم دے دیا وہ کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے کچھ. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج اپنے مدار میں آربٹ میں گھوم رہا ہے، اور یہ ذلك تقدیر العزیز العلیم، زبردست قدرت والے اور علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر، یہی اس کو تقدیر دی ہے، اللہ نے مقدر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم ٹیبل اس کو دے دیا، بس اس کے مطابق یہ چل رہا ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کی ہم نے منازل طے، یہ سورج کو ہدایت دے دی، تو یہ سورج کی ہدایت یہاں مذکور ہے، چاند کی ہدایت یہی ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اس کی منازل ہم نے طے کر دی، یہاں تک کہ یہ ہوتے ہوتے اتنا پتلا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے، اس کی طرح رہ جاتا ہے. یعنی مہینے کے آخر میں اور مہینے کے شروع میں جو چاند کی حیرت ہوتی ہے، وہ بالکل ایک پتلا سا چاند ہوتا ہے، اس کی طرح اشارہ فرمایا، اور ہوتے ہوتے 13, 14, 15 یہ تاریخیں ہوتی ہیں، ان میں چاند مکمل ہوتا ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، سورج سے تپش حاصل ہوتی ہے، چاند سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، یہ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، پوری اس اسپیس میں ہر چیز تیر رہی ہے اور سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا تھا، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خلق یعنی اس کو پیدا فرمایا، اس کو ایک وجود بخشا، شکل بخشی، صورت بخشی، اور پھر اس کو ہدایت دے دی کہ تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے یہ کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ ہدایت دے دی. اس میں ذرہ برابر کمی کوتاہی نہیں ہوتی. اور ہدایت کا دوسرا درجہ وہ اس سے زیادہ خاص ہے، وہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ ہر بے جان چیز کو نہیں بلکہ جاندار کے لیے ہے، ذوی العقول جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، عقل والی مخلوق، جن کا اطلاق جنات پر ہوتا ہے اور انسانوں پر ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالی نے ہدایت دی، تو یہ دوسرا درجہ ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت دے دی، اما شاکراں و اما کفوراں، بعض لوگ شکر گزار بنتے ہیں اور بعض ناشکرے بن جاتے ہیں، اس ہدایت کو ٹھکرا کر بعض شکر گزار بنتے ہیں، جو قبول کر لیتے ہیں وہ، ان کو فرمایا یہ شکر گزار ہیں، اور شکر گزار سے مراد تقویٰ ہے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تو اس سے مراد تقوی ہے، یعنی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، اور ہو جائے تو توبہ میں دیر نہیں لگاتے، یہ ہے مفہوم شکر گزاری کا. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، وہ ناشکرے بن گئے، یا تو بالکل ہی کافر ہو گئے، یا نافرمانی پر اتر آئے، ہیں تو ایمان والے لیکن ناشکری پر اتر آئے، گناہوں کی زندگی ہے، تو یہ دوسرا درجہ ہے، اور اس کے مظاہر ہم دیکھتے رہتے ہیں. اہل کفر کا طبقہ ہے، ہدایت ان تک بھی پہنچ گئی، سب جانتے ہیں اسلام کیا ہے، آج کل تو سب جانتے ہیں اسلام کی موٹی موٹی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا تھیں، سب کو پتا ہے، یہ بھی ہدایت کا ایک درجہ ہے جو آج کل سب تک پہنچ چکا قریب قریب. اب اس ہدایت کے درجے کے پہنچنے کے بعد بعض لوگ ایمان لاتے ہیں اور بعض لوگ ناشکرے بن جاتے ہیں. اما ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا, یہ دوسرا درجہ ہدایت کا. اور تیسرا درجہ ہدایت کا وہ ہے جس کو ہم عام انداز عام الفاظ میں محاورے میں توفیق کہتے ہیں. توفیق کی تعریف یہ ہے, شرع تہذیب میں جو تعریف لکھی ہے وہ بڑی جامع اور معنی تعریفات ہیں. تو فرمایا کہ تسدید طریق الشر و تسہیل طریق الخیر, خیر کے راستے کا آسان ہو جانا, خیر کے کاموں کا کسی کے لیے آسان ہو جانا, اور شر کے راستوں کا, گناہ کے راستوں کا مشکل ہو جانا, ایک تعریف تو یہ کی گئی, اس کو توفیق کہتے ہیں. اور ایسا عام طور سے ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف نظر آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں گناہ سے بچا لیا, بہت بڑی کوتاہی سے اور گناہ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا اور سیدھے راستے کی طرف لے گئے. بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں. تو یہ کیا چیز تھی؟ کوئی ایسا روزگار تھا جو ناجائز ہو سکتا تھا, اس میں پہلو نکل سکتے تھے عدم جواز کے, لیکن اللہ نے اس سے بچایا اور ادھر صحیح راستے پر لگا دیا. کوئی گناہ کرنے والے تھے, اس سے بچایا, ادھر لگا دیا, نیکی کی طرف لگا دیا, یا کم از کم گناہ سے بچا لیا. تو اس کو کہتے ہیں تسہیل و طریق الخیر و تسدید و طریق الشر, شر کے راستے کو بند کر دیا جانا اور خیر کے راستے کو آسان کر دیا جانا, خیر کے راستے کا آسان کر دیا جانا, اس کو توفیق کہا جاتا ہے. توفیق کی تعریف ایک تعریف تو یہ ہے. دوسری تعریف یہ ہے جو توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, خیر کے کاموں کے لیے اسباب کا مہیا ہو جانا, خیر کے کاموں کے لیے اسباب فراہم کر دیے جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اسباب مہیا ہو جانا, اس کو کہا جاتا ہے توفیق. تو یہ ہدایت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ خیر کے کام آسان ہو جائیں, گناہ کے کام مشکل ہو جائیں, یا گناہ کے کام یا خیر کے کاموں کی طرف اسباب اللہ تعالیٰ بناتے چلے جائیں. یہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ ہدایت کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے, اعلیٰ ترین مقام ہے. اور یہ وہی ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ حضرت آپ کے پاس آنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تین نعمتیں عطا فرمائی ہیں, آپ کے پاس آنے کی برکت سے تین نعمتیں ملی ہیں. نمبر ایک کہ مد و ذم میرے حق میں برابر ہیں, کوئی مجھے میری تعریف کرے, کوئی مجھے برا کہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مد و ذم کا برابر ہو جانا, کوئی تعریف کرے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے, اور وہ دل میں یہ سوچے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ, کوئی کسی کی برتن کی تعریف کی جا رہی ہے, کسی بنی ہوئی چیز لکڑی کی کوئی بنی ہوئی چیز کی تعریف کی جا رہی ہے, کسی برتن کی تعریف کی جا رہی ہے, مٹی کا برتن ہے تو اس کمہار کی تعریف ہے دراصل, اس کے بنانے والے, یہ برتن بہت خوبصورت ہے, یہ ٹیبل بہت خوبصورت ہے, تو یہ کرسی بہت خوبصورت ہے, تو یہ دراصل اس بڑھائی کی تعریف ہے. اسی طرح انسان کی اگر کوئی تعریف کرے تو یہ دراصل اللہ کی تعریف ہے, اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا لا تعلمون شیئا, تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنا دیے اور تمہاری آنکھیں بنا دی اور تمہارے دل بنا دیے. یہ تین چیزیں علم کے راستے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں بنا دی. یوں نہیں فرمایا کہ لا تعلمون شيئا وعلمكم الله, تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھا دیا, ایسے نہیں فرمایا, فرمایا تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں تمہیں دے دی, آنکھیں دے دی اور دان دے دیے اور دل دے دیے, لو اب ان 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 چیزوں کو استعمال کرو اور اور آگے بڑھو, ترقی کرو. اور دراصل یہی وہ تین چیزیں ہیں, دل, آنکھیں اور کان. کانوں سے اگر کوئی سنے نہیں, آپ دیکھ لیں جو بچہ کانوں سے سنتا نہیں ہے وہ بول بھی نہیں سکتا, اس کی وہ قوت گویائی اور نطق اس کو حاصل نہیں ہوتا, بولنے کی صلاحیت اس کو حاصل نہیں ہوتی. یہ کان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, جو سن نہیں سکتا بولے گا کیسے. آنکھیں دے دی, دیکھ کر آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے, اور دل دے دیا, غور و فکر کرے. تو یہ تین چیزیں اللہ نے دے دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور شکر گزاری کا مفہوم وہی تقوی. تو فرمایا کہ مجھے آپ کے پاس آنے سے تین چیزیں ملی, مدح و ذم میرے حق میں برابر ہو گئے, کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میری مذمت کرے, برائی کرے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہی وجہ ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے, وہ مکہ مکرمہ سے آیا اور آ کر بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہے نا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں میلاد شریف وغیرہ میں جایا کروں. اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر کوئی اور غیر محقق ہوتا وہ کہتا اچھا انہوں نے اجازت دی ہے, ٹھیک ہے بھائی چلے جائے, ایک برائی کا دروازہ کھل جاتا, نہ جانے کتنی رسومات کا دروازہ کھلتا. اور اس وقت بھی غلط رسومات رائج تھیں میلاد شریف کی محفلوں میں, آج کچھ اس کی اور ترقی یافتہ صورت ہمارے سامنے ہے. اس وقت بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو غلط چیزیں رائج تھیں. تو اگر مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ خاموشی اختیار کرتے یا اجازت دے دیتے, ہاں جی ٹھیک ہے جب انہوں نے کہہ دیا, تو ایک دروازہ کھل سکتا تھا بدعات کا. لیکن فوراً فرمایا غلط کہتے ہو, اور اگر حاجی صاحب نے بھی کہا ہے تو انہوں نے بھی غلط کہا ہے, یہ بھی صاحب کہہ دیا. اب وہ تو لوگ تو اس بات کی تحقیق نہیں کرتے, اس نے جا کے سب پھیلایا کہ دیکھو اپنے شیخ کے بارے میں یہ الفاظ کہیں, وہ غلط کہتے ہو, اور اگر حاجی صاحب نے بھی یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی غلط کہا ہے. اب کتنا کچھ کہا گیا ہو, کوئی اپنے شیخ کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دے جیسے کہ حضرت گنگوئی نے فرمائے تھے, تو کیا کچھ نہ کہا گیا ہوگا. اس وقت بات پھیلی اور کہا گیا, لیکن ایک بہت بڑی برائی کا دروازہ روک دیا, بند کر دیا, دروازہ بند کر دیا. اپنے اوپر بدنامی برداشت کی, یہ چیز ہوتی ہے ایک عالم کی شان. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا الا الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله, اللہ کا پیغام پہنچاتے اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے. تو فرمایا مد و ذم میرے حق میں برابر ہو گئے, اور اس کے شواہد بھی ملتے ہیں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں. دوسری بات یہ کہ نصوص کا تعارض اٹھ گیا. قرآن و حدیث میں کوئی ایسی آیت ملی جو ایک آیت دوسری آیت کے معارض ہے, ایک آیت میں کوئی اور مفہوم ہے, ایک آیت میں کوئی اور مفہوم ہے, ایسا ہے بہت سی جگہوں پر ایسا ہے. اسی لیے ترجمے سے محض قرآن کریم حل نہیں ہوتا کہ ترجمہ پڑھ لیا جائے, ترجمے سے تھوڑی کوئی حل ہوتا ہے قرآن کریم. محض ترجمہ پڑھ لیا اور عربی سیکھ لی اس سے وہ عالم ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں تزکیے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا معمل بتایا ہے, میں کرتا ہوں, اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل بتایا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولكن اللہ یزکی من یشاء, اللہ جس کا تزکیہ چاہتے ہیں اس کا کرتے ہیں. یہاں اللہ کی, اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا, جس کو گناہوں سے پاک کرنا ہو اللہ کرتے ہیں. دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہی عمل حضور کا عمل بتایا, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضور کی طرف منسوب کیا گیا, حضور تزکیہ کرتے ہیں, گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں, روح کا, روح کو پاک صاف بناتے ہیں. اب محض عربی جاننے سے یہ حل ہو جائے گی آیت کہ یہ ایک طرف یہ ہے ایک طرف یہ مضمون ہے؟ آدمی کس کو صحیح سمجھے اور کس کو غلط سمجھے. حکیم الامت نے اس کو بیان فرمایا کہ اس آیت میں یہ جو ایک جگہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا, دوسری جگہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی مزکی, حقیقی تزکیہ کرنے والے, حقیقی دل کی صفائی کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا, سبب بنایا. یہ ہے, یہ اس کی تشریح ہے, تفسیر ہے. اور اسی سے حضرت نے نقطہ نکالا ہے کہ شیخ کو بھی بہت بڑا دخل حاصل ہے آدمی کی اصلاح میں, ورنہ اصل اصلاح تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں, لیکن شیخ کو بھی دخل حاصل ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے بچہ پیدا ہوا, اب اس کو پیدا اللہ نے کیا, اس کو اس کی غذا, اس کی خوراک کا انتظام اور اس کی جسمانی نشو و نما سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کو سبب بناتے ہیں, ماں باپ کو ذریعہ بناتے ہیں. حقیقی پالنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن پالتے ظاہر طور پہ ماں باپ کو سبب بناتے ہیں پالنے کا. بالکل اسی طرح حقیقی تزکیہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں, نیند شیخ کو سبب بناتے ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سبب بنایا صحابہ کے تزکیے کا. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصوص کا تعارض ہو گیا. اب حدیث میں کہیں اور مضمون, ایک حدیث میں کچھ اور, اس کے بظاہر بالکل الٹ, تو مجھے تطبیق سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ طبیعت شریعت بن گئی. یہ بات اسی پہ یاد آئی تھی کہ طبیعت شریعت بن گئی, شریعت طبیعت بن گئی, یعنی شریعت سے ہٹ کر چلنے پہ میری طبیعت راضی ہی نہیں ہوتی. یہ وہ ہدایت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کو توفیق کہتے ہیں, کہ طبیعت شریعت بن جائے, شریعت طبیعت بن جائے. دونوں تعبیریں صحیح ہیں, درست ہیں, آپ کچھ بھی کہہ لیجئے. شریعت سے ہٹ کر چلنے میں اس کی طبیعت راضی ہی نہ ہو, بس یہ بہت اعلیٰ مقام ہے ہدایت کا, اسی کو توفیق کہتے ہیں. اور یہی اس کی تعریف کی گئی ہے کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, یا تصدیق طریق الشر, شر کے راستے اللہ بند کر دیں, تو تسہیل طریق الخیر, اور خیر کے راستوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیں. اور یہ عام طور پر کسی شیخ کامل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, جس کو ہم نسبت کہہ دیتے ہیں. بعض آپ اس کو ہدایت کہہ لیجئے, آپ نسبت کہہ لیجئے, صوفیہ نے اس کو نسبت کا نام دیا ہے, وہ تعبیرات ہیں مختلف لیکن مفہوم ایک ہی ہے. تو یہ جو نسبت, شیخ کے پاس آنا جانا, مجالس میں آنا جانا, اس سے بھی ایک خاص نسبت, ایک اثر وہ طبیعت پر پڑتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس پہلی دفعہ جب گیا, اس مجلس میں بیٹھا, تو مجھ پر اس کا اثر صرف مجلس تک رہا. مجلس سے اٹھا تو وہ اثر ختم ہو گیا. مجلس میں جب تک بیٹھا رہا ایک خاص اثر میں نے محسوس کیا, لیکن جیسے ہی میں باہر نکلا وہ اثر ختم ہو چکا تھا. لیکن جب میں دوسری دفعہ گیا تو پھر وہ اثر مجلس میں بھی رہا, مجلس کے بعد بھی رہا, یہاں تک کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا. اسی کیفیت کے ساتھ وہ اثر وہاں تک رہا, گھر میں داخل ہوا وہ اثر ختم ہو گیا. اور جب میں تیسری دفعہ گیا تو وہ اثر مجلس میں بھی رہا, مجلس کے بعد بھی رہا, گھر تک بھی رہا, اور گھر کے اندر کی میری کایا پلٹ گئی, گھر میں بھی اب ہونے لگا. تو یہ رفتہ رفتہ آتے جاتے یہ ایسا ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ معلوم ہوا, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں, آتے آتے آئے گا ان کا خیال, جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. آتے آتے آئے گا ان کا خیال, جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. جھٹ پٹ نہیں ہوگا سب کچھ. حضرت ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کو بالغ ہونے میں بھی 15 سال لگتے ہیں, جسمانی طور پر بالغ ہونے میں, تو روحانی طور پر بلوغت میں بھی وقت لگے گا. ایسی تھوڑی کہ آدمی اچانک ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے کسی بھی اللہ کا خاص فضل و کرم ہو جائے تو ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ ایک وقت لگتا ہے. بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے, ایک طویل سفر چاہیے کہ ایک کچے کو پکا ہونے میں. تو ایک خاص اثر, خاص نسبت حاصل ہوتی ہے. اس نسبت کی 4 قسمیں ہیں. اب ہم یہ سوچیں ہم ان 4 میں سے کس میں ہیں. پہلی جو نسبت جو حاصل ہوتی ہے شیخ کے پاس آنے جانے میں, وہ انعکاسی ہے. اس کو انعکاسی کہا جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آدمی عطر کی دکان پہ گیا تو اس کو خوشبو آئی, سردی میں آگ کے پاس بیٹھا تو اس کو تپش محسوس ہوئی, ہیٹر کے پاس بیٹھا, آگ کے پاس بیٹھا, اس کو تپش ہوئی, ایک خاص لذت فرحت محسوس ہوئی. لیکن جیسے ہی وہاں سے ہٹا عطر کی دکان سے تو خوشبو بھی بند ہو گئی, اور جیسے ہی آگ کے پاس سے ہٹا وہ جو تپش حاصل ہو رہی تھی اور ایک خاص سکون محسوس ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو بعض لوگوں کی نسبت ایسی ہی ہوتی ہے انعکاسی, کہ وہ مجلس میں آئے تو ایک خاص کیفیت, اس کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو گیلی لکڑی ہے اس کو آگ پکڑنے میں وقت لگتا ہے, اور جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے وہ بہت جلد آگ پکڑ لیتی ہے. فرق ہے دونوں میں. اس لیے پہلی جو نسبت ہے یہ انعکاسی نسبت ہے, یہ بہت کمزور نسبت ہوتی ہے. دیکھنا بھائی یہ بچہ کون ہے. نہیں وہ نہیں, وہ تو آرام سے بیٹھے. وہ پیار محبت سے منع کرنا بھائی, نرمی سے. تو یہ انعکاسی نسبت ہوتی ہے جو بس ایک وقتی طور پر ہوتی ہے. یوں سمجھے جو مثال میں نے دے دی کہ عطر کی دکان پر کھڑے ہوئے تو تھوڑی دیر خوشبو آئی, وہاں سے ہٹے تو خوشبو بھی بند ہو گئی, آگ کے پاس بیٹھے تو تپش محسوس ہوئی, پھر آگ کے پاس سے ہٹے, ختم. دوسری نسبت القائی ہوتی ہے, اس کو نسبت القائی کہا جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی, ایک چراغ جل رہا تھا, اس سے دوسرا چراغ جلا لیا گیا, جلتے ہوئے چراغ سے ایک اور چراغ جلا لیا گیا. اب یہ جو چراغ جلایا گیا اس کی حفاظت کی جائے, اس میں تیل ڈالا جائے, ہوا آندھی وغیرہ سے اس کو بچایا جائے, تو یہ جلتا رہے گا. تیل اس میں ڈالتا رہے آدمی, حفاظت کرے ہوا سے, تو جلتا رہے گا. یہ نسبت القائی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک کمزور نسبت ہے, کیونکہ ذرا کہیں ہوا تیز چلی یا چراغ گر گیا وہ ختم ہو گیا. تو یہ القائی نسبت بھی کمزور ہوتی ہے. اور تیسری نسبت وہ ہے اصلاحی, نسبت اصلاحی. اور ہمارے عام طور پہ ہمارے بزرگوں کی یہی اصلاحی نسبت ہوتی ہے, اور اس کی مثال ہے, اس کی بھی مثال ہے وہ اس کی مثال یہ ہے کہ نہر کوئی بڑی نہر جا رہی ہو, آپ اپنے گھر تک اس میں سے زمین کھود کر پانی نکال لیں, وہ آتا رہے گا آپ کے گھر تک پانی آتا رہے گا. اور اتنا تیز, جیسی اگر جتنی بڑی نہر ہو جتنے بڑے یا دریا ہو, تو جیسا بڑا دریا اور جیسی بڑی نہر ہو اسی حساب سے پانی آئے گا. اور بعض اوقات اس میں جو خس و خاشاک اور جھاڑیاں پانی کے ساتھ ہی بہ جائیں گی, پانی پھر بھی آتا رہے گا. ہاں اللہ یہ کہ کوئی بہت بڑا کوئی تنا آ کے گر جائے, کوئی اور حادثہ واقع ہو جائے, وہ ایک الگ چیز ہے, ورنہ کوئی کسی بڑے حادثے کے نتیجے میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پانی رک جائے, ورنہ عام طور پہ پانی رکے گا نہیں. یہ نسبت اصلاحی ہے, اور ہمارے بزرگوں کی یہی نسبت ہوا کرتی ہے عام طور پر, کہ ایک دریا سے تعلق قائم کر لیا, ایک نہر سے تعلق قائم کر لیا, اب فیض آ رہا ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب سے فرمایا تھا, انہوں نے جب یہ عرض کیا کہ آپ کے پاس آنے کا بہت جی چاہتا ہے مگر میں کی مصروفیت کی وجہ سے اس طرح نہیں آ پاتا جیسے میں مجھے آنا چاہیے آپ کے پاس, فرمایا کوئی بات نہیں, تمہیں دور رہ کر بھی وہی نفع ہوگا جو میرے قریب سے ہوگا. یہ وہی اصلاحی نسبت ہے کہ نہر سے یا دریا سے ایک تعلق قائم ہو گیا, وہ زمین کھود کر ایک راستہ بنا لیا گیا, وہاں سے پانی آ رہا ہے, بس ٹھیک ہے پہنچ رہا ہے. تو شیخ کی دعائیں توجہات اسی طرح مل رہی ہیں جیسے مرید سامنے ہو, حالانکہ دور ہوتا ہے لیکن شیخ کی توجہات اسی طرح مل رہی ہیں, دعائیں اسی طرح مل رہی ہیں. اور توجہات کا بھی مقام اتنا نہیں ہے, دعا کا مقام زیادہ ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دعا سے تو منع کر دیا گیا تھا استغفار وغیرہ سے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, مغفرت نہ مانگے اپنے رشتہ داروں کی جو ایمان نہیں لائے, شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہوا, بس اب ان کے لیے مغفرت مانگنا جائز نہیں. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ خواجہ ابو طالب کے لیے, اپنے چچا کے لیے حضور نے کتنی توجہ ڈالی ہوگی ان پر, کتنی ان کے لیے تمنا کی ہوگی. تو فرمایا اصل چیز دعا ہے, اصل چیز دعا ہے. تو توجہ سے زیادہ مقام دعا کا ہے, دعا مشروع ہے, شریعت میں اس کا حکم ہے, ادعونی استجب لکم, توجہ کا حکم نہیں ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکاریں, جب وہ مجھ سے دعا کریں, مجھے پکاریں, مجھ سے کچھ مانگیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں دعا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم دعائیں نہ کرو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں, اگر ہم دعائیں نہ کریں تو ہمارے رب کو ہماری کوئی پرواہ نہیں. معلوم ہوا ہم تو دعاؤں سے جی رہے ہیں, یہ ایسی تھوڑی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں, بیت الخلاء جاتے تک دعا پڑھتے ہیں, واپس آئے وہاں سے نکلے تو دعا پڑھی, کھانا کھا رہے ہیں تو دعا پڑھی, کھانے کے دوران دعا پڑھی, کھانے کے بعد دعا پڑھی, کسی کی دعوت میں گئے تو اور دعا ہے اس کے لیے وہ پڑھی, میں چاند کو دیکھا تو دعا پڑھی, سردی کی الگ دعا, گرمی کی الگ دعا. وہ مجھے روایت یاد آ گئی, آج کل سردی ذرا بڑی ہوئی ہے نا, تو دیکھیے لا الہ الا اللہ ما اشد هذا البرد اللهم انی اعوذ بک من زمہریر جہنم. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کوئی یہ دعا پڑھ لے سردی میں کہ لا الہ الا اللہ ما اشد هذا البرد, کیسی زبردست سردی ہے, یہ افعال تعجب میں سے ہے, کیسی زبردست سردی ہے, اللهم انی اعوذ بک من زمحریر جہنم. ایک زمحریر بھی ہے جہاں سرد ٹھنڈک ہے, ٹھنڈک والا جہنم بھی ہے, میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمحریرا. نہ تو ان کو اپنی مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے اہل جنت, نہ تو ان کو دھوپ کی تپش اور نہ ہی سردی کی ٹھنڈک, اس کا درمیان درمیان ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ٹھنڈک لگ رہی ہو اور ایسا نہیں ہوگا کہ گرمی لگ رہی ہو, اس کے درمیانی موسم ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ اہل جنت کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا, جہنم سے آزاد کر دیا خالی یہ دعا پڑھنے پر. معلوم ہم تو ہمارا تو کام ہی دعاؤں سے بنے گا. اور جو گرمی میں یہ یوں پڑھ لے لا الہ الا اللہ ما اشد ھذا الحر اللہم انی اعوذ بک من فیح جہنم, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں, تم گواہ رہو میرے بندے نے یہ دعا پڑھی ہے, یہ مانگا ہے, یہ الفاظ کہیں, تم گواہ رہو میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. گرمیوں میں یہ پڑھ لے, سردیوں میں یہ پڑھ لے, کام بن گیا. اور اگر نہ پڑھے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اس لیے روزانہ ایک دعا یاد کر لیں, کوئی سی بھی روزانہ ایک دعا یاد کریں اور اس کو اس کے وقت پر پڑھیں. ہر چیز کی دعا ہے, کپڑے پہننے کی دعا وہ یاد کر لیں, چاند دیکھنے کی دعا یاد کر لیں. میں حیران ہوتا تھا یہ چاند دیکھنے کی دعا کیوں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق, یہ دعا ہے چاند دیکھنے کی. اور نیا چاند کی الگ ہے, یہ عجیب ہے. عام چاند دیکھیں گے اس کی دعا الگ, نیا چاند دیکھیں اس کی دعا الگ. تو یہ جو عام چاند دیکھنے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق, اے اللہ اس غروب ہونے والے چاند سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا وجہ ہے. حکیم الامت کے ملفوظات میں یہ بات ملی, حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے چاند کا بھی شر ہوتا ہے. اب یہ دعا سے تو یہی پتا چل رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق, میں اس چاند کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی روشنی میں کوئی گناہ کرے یا رات میں کوئی گناہ کر لے, گویا رات کے گناہوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اب کتنا عظیم مفہوم ہے اس کا. یا فرمایا کہ چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھائے اور گناہ کرے, یہ بھی اس میں داخل ہے. یا رات کے گناہ وہ بھی اس میں داخل ہو گئے. اب بتائیے جو اس کو پڑھتا رہے, چاند کو جب بھی نظر پڑے یہ پڑھ لے, تو اللہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں ہو. تو وہ اللہ جو یہ فرما رہے ہیں تو دعا کرنے پر کیا کچھ نہ دیں گے. نیا چاند کی الگ, اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان, یہ کوئی دعا پڑھ لے تو سارا مہینہ اس کا اچھا گزرے, پڑھے تو صحیح کوئی. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان, نیک بختی اور ایمان کے ساتھ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے اس کی ابتدا فرمائیے. والسلامتی والاسلام, اور سلامتی کے ساتھ اور اپنی اطاعت کے ساتھ اس مہینے کی ابتدا فرمائیے, اس چاند کو ہمارے لیے باعث خیر بنائیے سلامتی کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ. والتوفیق لما تحب وترضى, اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس سے آپ راضی ہوتے ہیں, اور جن چیزوں کو, جن اعمال کو آپ پسند کرتے ہیں اور جن اعمال سے آپ راضی ہوتے ہیں, ان اعمال کی توفیق کے ساتھ اس مہینے کی ابتدا فرمائیے ہماری. ربی و ربک اللہ, اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے. اور یہ چھوٹی سی دعا ہے, یہ مہینے کے شروع میں جو نیا چاند ہے اس کو دیکھ کے پڑھ لی, سارا مہینہ اچھا گزرتا ہے. لیکن کوئی پڑھے تو صحیح. یہ دعائیں نہ ہو تو اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے حکیم الامت نے اس امت پر احسان, بہت سے ان کے احسانات ہیں, ان میں ایک احسان مناجات مقبول کی تالیف بھی ہے. کے سات برابر حصوں میں تقریباً تقسیم فرمایا حضرت نے عام عام دعاؤں کو. ویسے دعائیں تو بہت ساری ہیں لیکن عام دعائیں جمع کی اور ان کو تقریباً سات برابر حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہفتے کے دن مقرر کر دیے. جمعے کی یہ منزل ہے, ہفتے کی یہ, اتوار کی یہ, ساتوں منزلیں مقرر کر دیں, سات منزلیں. بس ان ایک ایک منزل ہم روز پڑھ لیں, اور اگر کسی کوئی ایک منزل نہیں پڑھ سکتا تو تین دعائیں ہی پڑھ لے. ضروری تو نہیں ہے کہ ایک منزل روز پڑھے, کسی کو فرصت نہیں ہے تو تین دعائیں پڑھ لے, ایک صفحہ پڑھ لے, تین دعائیں پڑھ لے, ایک دعا پڑھ لے, کچھ تو پڑھے تاکہ اس کا معمول جاری رہے. تو یہ دعائیں نہ ہوں تو اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں. یہ دعائیں پہنچتی ہیں تو اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی میرا بندہ ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے, فریاد کر رہا ہے, لاؤ اس کی فریاد پوری کرو. تو یہ تیسرا درجہ ہے نسبت کا, جو نسبت اصلاحی کہلاتی ہے, جو ہمارے بزرگوں کی عام طور پر نسبت رہی ہے. اور چوتھا درجہ نسبت کا وہ ہے اتحادی. اتحادی نسبت تک کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور اتحادی نسبت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اس نسبت کے اندر جس سے نسبت قائم ہو اس کی اور دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہو جاتی ہیں, شکل و صورت میں شباہت آ جاتی ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یہ وہی نسبت اتحادی ہے. من تو شدی تو من شدی, من تن شدی تو جان شدی, تا کس نہ گویت باد ازیں من دیگرم تو دیگری. میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے, اور من تن شدم تو جان شدی, میں جسم ہو جاؤں تو جان بن جائے اس جسم کی. تاکس نہ گویت باد ازیں, تاکہ آج کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے من دیگرم تو دیگری, میں اور ہوں تو اور ہے, میں الگ ہوں تو الگ ہے. یہ ہے نسبت اتحادی. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل تھی, نسبت اتحادی. اور ایک واقعے کو دلیل بنایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے. جب سارا ہو گیا, یہ صلح و صفائی ہو گئی, صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا, تو حضرت عمر غصے میں بفرے ہوئے تھے. السنا علی الحق, حضور سے جا کر عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں, پھر آپ نے یہ دب کر صلح و صفائی کیوں کر لی ان کفار سے؟ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے, لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے. جب یہ بات سنی تو حضرت عمر خاموش ہو گئے, لیکن غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے, دیکھو یہ 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 ہم حق پر نہیں ہیں, پھر کیوں صلح و صفائی کی گئی, کیوں ہم دبے ان سے؟ یہ ان کا ایمان تھا, ایمانی قوت تھی. اور پھر یہ بھی سوال کیا انہوں نے کہ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں ہاں حضور نے یہ فرمایا تھا, لیکن کیا یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ وہی جواب دیا, بالکل وہی جواب دیا. تو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بنیاد پر یہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل تھی. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو سال حکیم الامت کے پاس رہے, اور حضرت ان سے خطوط کے جوابات لکھواتے تھے. لکھیے جواب لکھیے اصلاحی خطوط کے. دو سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے جواب میں حضرت تھانوی نے کوئی ترمیم کی ہو. جو ان کی معلومات, جو ان کی رائے, وہی حکیم الامت کی رائے. حالانکہ حضرت کی نظر بہت دقیق تھی, ایک ایک چیز کی اصلاح فرماتے تھے. اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے اصلاح نہ فرمانا دلیل ہے کہ حضرت اس جواب سے متفق ہیں. یہی نسبت اتحادی ہوتی ہے. گویا مرید وہی کچھ کرے جو اس کا شیخ اس سے چاہتا ہے، یا اگر شیخ موجود نہ ہو تو کیا کرتا شیخ، کیا کرتا، وہی کچھ وہ بھی کرے، اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں شکل و صورت بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ہو گئی تھی، حضور کے مشابہ ہو گئے تھے۔ اور خواجہ صاحب کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ آخری ایام میں بالکل حکیم الامت نظر آتے تھے، اپنے شیخ کی صورت میں بالکل ان کی صورت یعنی مشابہ ہو چکی تھی۔ یہ اسی کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک کوئی مہمان آ گئے، اب ان کے پاس اکرام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نان بھائی ایک قریب تھا ان کے گھر کے قریب، اس نے بھانپ لیا کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو کچھ فکر ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے جلدی جلدی روٹیاں وغیرہ بنائی اور کچھ تیار کر کے اور ہدیتاً پہنچا دیا۔ یہ لیا حضرت آپ کی، بہت خوش ہوئے اور فرمایا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو اس نے یہ کہا حضرت اپنے جیسا بنا دے، تو انہوں نے کہا نہیں کچھ اور مانگ لو، یہ بات مت مانگو، تم نہیں تحمل کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت، میں نہیں ٹلوں گا، مجھے تو یہی میرا تو یہی مطالبہ ہے، بس آپ اپنے جیسا بنا دے۔ بہت منع کیا لیکن نہیں مانا، فرمایا اچھا چلو آؤ۔ تین دن اس کو اپنے ساتھ رکھا کمرے میں، اور نہ جانے کیا کیا، تو باہر آئے تو وہ دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں، لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ بس خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھے، اور وہ غنودگی کے عالم میں، اسی غنودگی میں تین دن بعد انتقال ہو گیا اس کا۔ ہاں تین دن بعد انتقال ہوا، کچھ وہاں اس کو لے کر گئے اور کچھ اللہ سے مانگا، اور پھر وہ باہر آئے تو بالکل ایک جیسی شکلیں تھیں۔ تین دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اسی غنودگی کے عالم میں۔ حضرت نے پہلے ہی فرمایا تھا تو تحمل نہیں کر سکے گا، کچھ اور مانگ لے۔ تو یہ نسبت اتحادی کا ہر ایک میں تحمل بھی نہیں ہوتا، اور اس درجے کو کم لوگ پہنچتے ہیں۔ اسی نسبت اتحادی کی طرف حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے لیے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے اپنے دور میں عورتوں کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی، ایک ایسا عمل جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا رہا، عورتیں آتی تھیں ان کی صفیں الگ بنتی تھیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوتا رہا، ان کے دور میں صفیں بنتی تھیں الگ بنتی تھیں، عورتیں آتی تھیں، حضرت عمر نے پابندی لگا دی۔ تو کسی نے جا کے حضرت عائشہ سے یہ شکایت کی یا کہا کہ عمر نے ایسا ایسا کیا ہے، فرمایا عمر نے ٹھیک کیا، اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی کرتے۔ یہ ہے نسبت، اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ تو یہ چار قسم کی نسبتیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، ہم تو یہاں اس بزرگوں کی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے اکابر کی جگہ ہے، بزرگوں کی جگہ ہے، ہم یہاں جمع ہو جاتے ہیں، کچھ دین کی بات سن لیتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب یہاں جمع ہو کر کچھ باتیں ہو جاتی ہیں دین کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مضبوط نسبت، قوی نسبت اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کی برکت سے عطا فرما دیں، اور ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اب میں مختصراً پانچ اعمال عرض کرتا ہوں، اور دیکھیے اس کو روٹین نہ سمجھیں، بعض اوقات ایک چیز جو ہے نا وہ دوائی دی جاتی ہے تو ماہر جو معالج ہوتا ہے وہ دوائی کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ ایک دوائی بار بار دی جائے تو جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوائی دوائی نہیں رہتی بلکہ غذا بن جاتی ہے، وہ دوا غذا بن جاتی ہے، اس لیے دوائی کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بالکل روٹین سمجھ لیں اور اس کے عادی ہو گئے، ہاں جی یہ پانچ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، عمل وغیرہ کچھ بھی نہیں، بس اٹھے چلے گئے، تو ایسا نہ ہو۔ تو وہ پانچ چیزیں یہ ہیں، پانچ اعمال یہ ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی ہم تجوید درست کریں، کسی کو اپنا قرآن سنا دیں، کسی مستند قاری کو اپنا قرآن سنا دیں، مولانا شاہ راؤل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انگریزی پہ تو خوب محنت کرو اور اللہ کا کلام جیسے چاہو پڑھ لو. اس کے لیے تو باقاعدہ ادارے کھلے ہوئے ہیں, اس کی محنت کروائی جاتی ہے, لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو جیسے چاہو پڑھ دو. حضرت نے فرمایا کسی شاعر کے سامنے اس کا کلام غلط پڑھے اس کیا حال ہوگا, اس کا کتنا وہ تل ملائے گا. تو اللہ کا کلام ہم غلط پڑھتے رہے اور یہ بھی سمجھتے رہے کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے قاری ایسے ہیں تلاوت کرنے والے قرآن کی کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. وجہ اس کی, اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے, قرآن کریم کی تجوید کو سیکھا نہیں اور تلاوت کر رہے ہیں, غلط تلاوت کر رہے ہیں, تو اس لیے لعنت کے مستحق ہوئے. یا جھوٹ بولنے والا ہے اور لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو ہی لعنت کر رہا ہے, تو یہ قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے اس طور پر. تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے, اور بھی صورتیں ہیں. ان میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تجوید کو نہ سیکھا جائے اور اس پر کوئی توجہ نہ دی جائے, اور پھر قرآن پڑھ رہا ہے وہ نماز کے اندر, نماز کے بعد قرآن کی تلاوت تو کرنی ہے, اس کو نماز تو پڑھنی ہے, نماز تو فرض ہے, تو اب یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے اور قرآن کی لعنت اس کے اوپر ہو رہی ہے. یہ بڑا مطمئن ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے تو نماز پڑھی ہے. یہ دھوکہ ہے بہت بڑا شیطان کا. تو بھائی ہم اپنی تجوید کو درست کریں, قرآن درست کریں, کسی مستند قاری کے پاس جا کر ان سے وقت لے کر اور ہم اپنا قرآن ان کو سنائیں, جو غلطیاں ہوں, جو غلطیاں سامنے آئیں ان کو ہم درست کریں. دوسرا جو ہمارا جو یہ ظاہر ہے ہم سنت کے مطابق بنا لیں, داڑھی اور مونچھیں اگر رکھنی ہو تو بالکل اوپر کے کنارے تک رکھیں, یہ جہاں سے سرخی شروع ہو رہی ہے ہونٹ کی اس سے پہلے پہلے تک رکھا جائے, اور داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھی جائے, تینوں طرف سے, دائیں سے, بائیں سے اور یہاں سے نیچے سے, تو ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے. اور یہ داڑھی کا جو بچہ ہے چھوٹا سا, یہ چھوٹی سی داڑھی کا حصہ ہوتا ہے, یہ بھی داڑھی کا ہی حصہ ہے, اس کا رکھنا بھی واجب ہے, بلکہ اس کے دائیں بائیں کے بالوں کا رکھنا بھی ضروری ہے, اس کو بھی نہ کاٹ, ان کو کاٹا نہ جائے ان کے بالوں کو. تو یہ ظاہر ہم سنت کے مطابق بنا لیں, ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے, جیسا ظاہر ویسا باطن, بالآخر ویسے ہی باطن ہو جاتا ہے جیسا ہم ظاہر بنائیں. اس لیے ظاہر کو بہت محنت کر کے ہم ظاہر اپنا درست کر لیں, کچھ نہیں تو ہماری مغفرت ہو جائے گی. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کل امتی معافن الا المجاہرین, بخاری کی روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہوں, وہ قابل معافی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا ظاہر سنت کے مطابق ہو گیا تو ہم قابل مغفرت ہو گئے. یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ یہ کم مقام ہے؟ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم قابل مغفرت ہو گئے. اور حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا لینا یہ وائرنگ ہے, وائرنگ, یہ وائرنگ, اس کے بغیر جیسے کرنٹ نہیں آتا, وائرنگ کے بغیر کرنٹ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. بالکل اسی طرح ظاہر سنت کے مطابق بنائے بغیر اللہ تعلق مع اللہ کا کرنٹ نہیں آ سکتا. تو یہ وائرنگ ہے, یہ وائرنگ آپ نے کر لی بس آپ کو کرنٹ آنا شروع ہو جائے گا, تھوڑا بہت جیسا بھی قابل مغفرت آپ ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑا اعزاز ہے کہ آدمی قابل مغفرت ہو جائے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ داڑھی اور یہ ظاہر ہمیں سنت کے مطابق نہ صرف یہ کہ بنانا ہے بلکہ اس کو قبول بھی کروانا ہے. لہذا دوسری بات عرض کرتا ہوں, دوسرا پہلو, کہ کسی کسی جس کا یہ سنت کے مطابق ظاہر نہ ہو، مثلا داڑھی نہ ہو، کوئی حیض سنت کے خلاف ہو، اس کو دیکھ کر اگر حقارت دل میں آ رہی ہے اس کی، تو اس کا مطلب ہے ہماری داڑھی قبول نہیں ہوئی، ہماری داڑھی قبول نہیں ہوئی ابھی، خالی رکھنی نہیں ہے، قبول بھی کروانی ہے۔ لہذا اور قبولیت کی علامت یہ ہے کہ کسی بے داڑھی والے کی حقارت داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں نہ آئے، اور بلکہ ہم یہ سوچیں کہ شاید اس کا کوئی عمل ہو جو اللہ کو پسند ہو، اور کیا پتا میرا کوئی عمل ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، مجھے جہنم میں ڈال دیں اسی داڑھی کے ساتھ، اور اس کا کوئی عمل ہو اللہ کو پسند ہو، اللہ جنت میں داخل کر دیں ساری اس کی خرابیوں پر کو معاف کر کے، یہ ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایمان تو ہے نا اس کے پاس، کافر تھوڑی ہے، ایمان تو ہے، تو اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس کی کوئی ادا کوئی عمل پسند آ جائے۔ اس لیے بھائی کسی مسلمان کی حقارت جائز نہیں، کسی کی حقارت جائز نہیں۔ تو یہ ہم سنت کے مطابق اپنا ظاہر بنا لیں، شلوار یا پاجامہ وغیرہ یا پینٹ اگر کسی کو پہننی ہو بس ٹخنوں سے اوپر رکھے، ٹخنے کھل جائے اتنا کافی ہے، نصف ساق تک آدھی پنڈلی تک نہ بھی ہو تب بھی بہت ہے، بس ٹخنے کھلے ہوئے ہونے ضروری ہیں، اور وہ بھی دو حالتوں میں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، ان دو حالتوں میں ٹخنوں کا کھلا رہنا واجب ہے۔ تیسرا عمل وہ نگاہ کی حفاظت ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، نہ محرموں سے اور گھر میں بھی، اور جو کچھ آلات آج کل رائج ہو گئے جیسے انٹرنیٹ ہے اور موبائل ہے، ان پر ہم اپنی نظر خراب نہ کریں، اور انٹرنیٹ کسی کو استعمال کرنا ہی ہو تو اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے کریں، اکیلے میں نہ کریں۔ بہت میری دست بستہ گزارش ہے کہ اکیلے میں ہرگز اس کو استعمال نہ کریں، ورنہ خطرہ ہے ایمان کا کہ ہمارا ایمان اور اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اور اپنے دل کی بھی حفاظت کریں، آج نامحرموں سے بھی حفاظت کرنی ہے، بھابھی سے، خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد، بہنیں، چچی، مومانی، تائی، ان سے بھی پردہ واجب ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ٹھیک ہے اپنی نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں لیکن رشتہ داروں میں ان کی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، پردہ ہی نہیں ہوتا، بیوی کی بہنوں سے اور مومانی، چچی اور تائی سے وہ کہتے ہیں یہ تو ہم ان سے بہت بڑی عمر کی ہیں، انہوں نے تو ہمیں گود میں کھلایا پلایا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے وہ کیا ہے انہوں نے، لیکن اب حکم الگ ہے، اس وقت کا حکم الگ تھا، لہذا آپ پردہ کیجئے۔ حضرت فرماتے تھے پہلے جان لو پھر مان لو پھر ٹھان لو، سب آسان ہو جائے گا، پہلے جان لو کہ یہ ایسا ہے اور پھر مانو کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے ایسا، اور پھر ٹھان لو کہ ہم کریں گے ایسا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایسے تو نہیں کہ ہم بس یہاں آئے یہ باتیں سنی اور چلے گئے، عمل کچھ بھی نہیں۔ تو اور آخری عمل یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی بھی حفاظت کریں۔ کوئی رہ گیا شاید مجھے قرآن کی تجوید اور ظاہر، نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، ہاں ٹخنوں سے اوپر، یہ سب ہو گئے نا۔ تو پانچواں عمل یہ ہے کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، اور دل کی حفاظت کا طریقہ بہت آسان ہے۔ دل میں کسی گناہ کا خیال آ رہا ہو، کسی کی حقارت کے، تخفیف کے خیالات آ رہے ہوں، کوئی فاسد خیال آ رہا ہو، تو اپنے اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دھکے دے کے بھگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دھکے دینے میں بھی ایک قسم کی توجہ ہے، آپ کسی کو دھکا دے کے نکال رہے ہیں تو توجہ دینی پڑے گی نا اس پر، جبھی تو آپ نکالیں گے اس کو۔ تو دل میں فاسد خیالات کو دھکے دے کے نکالنا یہ بھی ایک توجہ ہے ان پر، اور توجہ ہی تو مضر ہے، توجہ دینا ہی تو خطرناک ہے۔ لہذا آپ اپنا خیال کسی اور طرف کر لیں، اپنی اپنی توجہ اپنا خیال کسی اور چیز میں کر لیں. کوئی ایسی چیز ہو جو جائز ہو, مباح ہو, دلچسپ بھی ہو تو بہت اچھا ہے, تو اس میں اپنے آپ کو لگا لیں. بس وہ جو خیالات آ رہے تھے سب ختم ہو جائیں گے. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنا یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی, چڑی ہے یہ ندی اتر جائے. جیسے برسات میں چڑھ جاتی ہے, ندیاں چڑھ جاتی ہیں اور پھر برسات کا زمانہ گزر گیا تو اتر جاتی ہیں, معمول کے مطابق بہنے لگتی ہیں. تو یہی حال ہوتا ہے گناہ کے وقت میں, طبیعت کی جو رو زور پر ہوتی ہے. تو رک جاؤ اور ذرا دیر کو خیال ہٹا لو. کتنا پیارا تصرف پیش کیا خواجہ صاحب نے. بس یہ ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ جان ہے اس تصوف کی. بس تھوڑی دیر کے لیے ہم خیال ہٹا لیں, کسی اور طرف کر لیں خیال کو. بس یہ جیسے ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کی جو توجہ ہے اس کو دوسری طرف کرنے کے لیے, اگر وہ کسی نقصان دہ چیز کی طرف متوجہ ہو رہا ہو, اس میں لگ رہا ہو, تو کوئی کھلونا اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ کھلونا ایک دلچسپ چیز ہوتی ہے, اس سے وہ کھیلنے لگتا ہے. تھوڑی دیر پہلے جو کسی ایسی چیز کی طرف جا رہا تھا جو اس کو نقصان پہنچا سکتی تھی, اس کو بھول جاتا ہے. وہ ایسی نفس ہے, یہ نفس بھی بچہ ہے. اس کو آپ کوئی کھلونا دے دیجئے, کوئی کسی دلچسپ چیز میں لگا دیجئے, یہ تھوڑی دیر پہلے جو تقاضا کر رہا تھا بھول جائے گا. یہی طریقہ ہے جو بچوں کے ساتھ ہم اپناتے ہیں طریقہ, اور ماں باپ تو اس کو, جو ماں باپ بن چکے ہیں وہ اچھی طرح سے کچھ سمجھتے ہیں. بس وہی چیز آپ کو اپنے نفس کے ساتھ کرنی ہے کہ اس کو بہلا پھسلا کر کسی کام میں لگا لیں. تو وہ تھوڑی دیر پہلے جو کچھ کر رہا تھا, وہ مطالبہ کہ مجھے یہ گناہ چاہیے, وہ بھول جائے گا. بس یہی بہت آسان تصوف ہے, بہت آسان ہے اللہ کا راستہ, مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان باتوں پر یعنی کاربند رہنے کی استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.